أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق. ناصران و ناصران در حکومت امیر المومنین موضوع بحث ہے ہمارے، یعنی وہ طبقات امیر المومنین کی حکومت میں جن کا مؤثر کردار رہا ہے منفی اور مثبت حوادث کے اندر، تشکیل حکومت امیر المومنین میں، جنگی کامیابیوں میں، اور اسی طرح جو تلخیاں ہوئیں، ناکامیاں ہوئیں، وہ حتیٰ شہادت امیر المومنین میں مؤثر طبقات، ایک ان میں سے اہل قعود و سکوت تھے، طبقہ جس کو قرآن نے نام دیا ہے اہل قعود. مفصل ان کے بارے میں بحث کی ہے ہم نے، قرآن میں اہل قعود و سکوت کو دیکھا ہے، قرآن نے شدید ترین مذمت کی ہے اس طبقے کی، یعنی قرآن کی کوشش یہ تھی کہ اول سے یہ طبقہ وجود میں نہ آئے، پنپنے نہ پائے، آغاز اسلام میں ہی ایسا تفکر آغاز ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اور جس کی وجہ سے یہ اس وقت تفکر وجود میں نہیں آ سکا یا بڑھ نہیں سکا. لیکن بعد میں خلفاء کے زمانے میں یہ تفکر قعود وجود میں بھی آیا اور راسخ بھی ہو گیا، اور جب امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی اس میں یہ طبقہ اہل قعود و سکوت ایک پورا محاذ بن چکا تھا، لہذا امیر المومنین کے خلاف دیگر محاذوں کے ساتھ ساتھ ایک سکوت و قعود کا محاذ بھی کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں بھی پیش آئیں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس طبقہ کے بارے میں جو مطالب بیان فرمائے ہیں، اور جو چہرے امیر المومنین نے خود بیان فرمایا کہ یہ اہل قعود و اہل سکوت ہیں، اور ان کی مذمت کی، وہ بھی بیان ہوا ہے. پھر اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں کہ واقعہ کربلا میں طبقہ قعود و سکوت ایک قوی محاذ کے طور پر موجود تھا، خطبہ منائے سید و شہداء میں اس کا تذکرہ موجود تھا، اور خطبات حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب فاطمہ صغرا بنت حسین علیہ السلام میں ان کے خطبات میں بھی طبقہ قعود و سکوت کا ذکر تھا جو بیان ہوا ہے. اور چونکہ پھر پوری تاریخ میں یہ رہا ہے یہ طبقہ، اور تاریخی حوادث میں، تاریخی رویدادوں میں بھی اس کا کردار رہا ہے، خصوصاً تشیع کے اندر پورے عالم اسلام کو بھی اس نے متاثر کیا ہے طبقہ قعود نے، اور خصوصاً تشیع کو بہت متاثر کیا ہے. آئمہ معصومین کی محرومیت، گوشہ نشینی، زندان، شہادتیں، ان سب میں طبقہ قعود و سکوت مؤثر رہا ہے. اس لیے معصومین نے ان کا چہرہ عام لوگوں کے لیے روشناس کروایا، وہ حتیٰ زیارت ناموں میں جن طبقات پر لان کی خود بھی، اور حکم دیا کہ ان پر لان کریں، ان میں ظالمین و قاتلین کے ساتھ ساکتین کو بھی شامل رکھا ہے. اور معاصر زمانے میں طبقہ قعود اس کا کردار انقلاب اسلامی میں اور انقلاب اسلامی کے مقابلے میں اہل قعود و سکوت نے بہت ہی منفی کردار ادا کیا ہے، جس کا تذکرہ مفصل طور پر کلام امیر المومنین، کلام امام خمینی رضوان اللہ علیہ میں ہم نے جستجو کیا ہے۔ اس مجموعی تذکرے سے، جو قرآن سے لے کر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے کلام تک، بیچ میں سب منابع سے ہم نے طبقہ قعود کو دیکھا ہے، اس سے ہمارے ہاتھ آ جاتی ہیں کچھ صفات، کچھ علامتیں، کچھ کوڈ، یہ دیکھنے کے لیے کہ آج کون ہے طبقہ قعود، اور اس تفکر سے بچنے کے لیے انسان کے پاس شناخت ہونی چاہیے، سب سے پہلے کہ خود اس قسم کے صفات میں مبتلا نہ ہو، اس تفکر میں مبتلا نہ ہو، اجتناب کرے انسان دین شناسی کے مرحلے میں اور دینداری کے مرحلے میں، اور دوسروں کو بھی متوجہ کر سکتا ہے انسان کہ یہ دین نہیں ہے۔ جیسا پہلے اشارہ ہوا تھا کہ قعود و سکوت جرم ہے قرآن کی نظروں میں، اور مجرمین ہیں اہل قعود و سکوت در مقابل حق، لیکن لوگوں کی نظروں میں محترم ہیں یہ۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا تھا، خطبہ منا سید الشہداء میں بھی یہ مطلب موجود ہے کہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ قعود و سکوت انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، پھر بھی احترام ہے ان کا، اور انہی کو لوگ اصل دیندار سمجھتے ہیں اور اصل منابع دین اور انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، احترام خاص ان کے لیے قائل ہیں۔ صفات ان سارے منابع میں جو مشاہدہ کی ہیں، ان میں سے پہلی صفت اہل قعود کی و اہل سکوت کی اعتزال سیاسی ہے، عزلت سیاسی، گوشہ نشینی سیاسی و اجتماعی، ان کو اجتماعیت سے اور سیاسی میادین سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ سیاست سے مراد، جب سیاست کی بات ہوتی ہے یہاں پر، خوب مسلم ہے کہ سیاست شیطانی یا سیاست رائج جو اس وقت پوری دنیا میں ہے وہ نہیں ہے مراد، سیاست دینی، یعنی خود دین کا اجتماعی پہلو، دوسرے لفظوں میں یا دین کا سیاسی پہلو ان کے اندر موجود نہیں ہوتا، اور گوشہ نشین ہوتے ہیں، یعنی ایک قسم کے معتزلہ ہیں یہ، یہ طبقہ معتزلہ طبقہ ہے، اعتزال کا شکار ہیں یہ، گوشہ نشینی کا۔ اجتماعیت نہ ان کے مذہب میں ہے، نہ ان کے تفکر میں ہے، نہ ان کی زندگی میں ہوتی ہے اجتماعیت، گریزان ہوتے ہیں اجتماع سے، کسی میدان اجتماعی میں نظر نہیں آتے یہ لوگ، نہ صرف نظر نہیں آتے بلکہ ایمان ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہے سیاسی اجتماعی میادین میں ان کا حاضر ہونا۔ پس ایک علامت ان کی گوشہ نشینی اور اعتزال سیاسی و اعتزال اجتماعی ہے۔ دوسری صفت ان کے اندر جو بہت نمایاں طور پر موجود ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، عافیت طلبی اور راحت طلبی ہے، راحت پسند طبقہ ہے یہ، آسائش پسند طبقہ ہے، عافیت پسند طبقہ ہے، یعنی اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں نہیں ڈالتے، زحمتوں میں نہیں ڈالتے، کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ چین سے رہیں، آرام سے رہیں، اور ہر وہ کام جو ان کے چین کو درہم برہم کرتا ہو اسے جائز نہیں سمجھتے، یعنی اصل اپنی آسائش و آرام کو ایک بنیادی اصل سمجھتے ہیں، اور اس کے مطابق باقی تمام معاملات کو ترتیب دیتے ہیں۔ لہذا وہ چیزیں جو اسباب زحمت بنیں، موجبات زحمت فراہم کریں، تکلیف ہو جن کی وجہ سے، بھوک پیاس ہو، یا جس کی وجہ سے زندان و شکنجہ و شہادت و زخمی و جراحت ہو، یہ چیزیں ہوں، یہ اصلاً سرے سے ان کے مکتب میں جائز نہیں ہیں، چونکہ ان کی سب سے بڑی اصل کے خلاف ہیں وہ چیزیں کہ اس سے ہمیں آسائش ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہو اپنی آسائش کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں، مقدم سمجھتے ہیں، تعبیر امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی یہی تھی کہ اپنی آسائش کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں۔ صفت دیگر ان کے اندر بزدلی ہے، بنیادی طور پر بزدل ہیں، اور جہاں پر خطرات دیکھتے ہیں گریز کرتے ہیں، وہاں سے خطرات کے مقابلے میں زیادہ بزدل ظاہر ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ راہ حق راہ پر خطر ہے، مختلف دشمن ہیں راہ حق کے، شیاطین ہیں، شیاطین انس ہیں، شیاطین جن ہیں، قرآن مجید نے بھی خطرات سے آگاہ کیا کہ یہ راہ ہے پر خطر راہ ہے. انبیاء کرام کا ایک فریضہ اور وظیفہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اس راہ کے خطرات سے آگاہ کریں, خطرات کا مقابلہ کرنا ہے نہ کہ خطرات سے فرار کرنا ہے. مقابلہ با خطرات یہ جہاد ہے, یہ مبارزہ ہے, لیکن فرار از خطرات, خطر کی وجہ سے انسان بھاگ جائے, اپنی ذمہ داریاں چھوڑ جائے, گوشہ نشینی اختیار کر لے اور نہ آئے اپن ان میادین میں جہاں پر اسے ہونا چاہیے, یہ بزدلی ہے اور شجاعت نہیں ہے. ہر چند اپنی زبانی اپنے منہ بہت کچھ ہیں یہ, لیکن ان کو کسی بھی پرخطر میدان میں انسان نہیں دیکھتا. بھلے ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے مریدوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر بہت بڑے بہادر ہوتے ہیں, بہت دلیر ہوتے ہیں یہ, لیکن وہاں اس وقت فقط اسی ماحول و محفل میں جہاں پر خطر کوئی نہیں ہے. انہیں ایک ان کو ادنا اشارہ مل جائے کہ فرض کریں کوئی شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کو خطر ہو سکتا ہے, درپیش ہو سکتا ہے, وہیں پر سکوت اختیار کر لیتے ہیں, خاموشی. صفت دیگر جو گزری ہے انہی مباحث کے اندر, ان مطالب کے اندر, کج فہمی در دین ہے. ایک بنیادی سبب بھی ہے ان کے اعتزال کا اور سکوت و قعود کا, ایک بنیادی سبب بھی ہے کہ دین کو کج سمجھا ہے, غلط سمجھا ہے انہوں نے, الٹا سمجھا ہے. نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق انہوں نے لبادہ دین الٹا پہن لیا ہے, لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبہ. یعنی جو دین کی بنیادیں ہیں, اہمیت والی چیزیں ہیں, ان کو ثانوی سمجھتے ہیں یا سرے سے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور جو ثانوی مسائل ہیں دین کے, فروعی مسائل ہیں اہمیت کے لحاظ سے, ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں, ان کے اوپر زیادہ اصرار کرتے ہیں. مثلا محتاط ہوتے ہیں لیکن ادائے فرائض میں کوئی احتیاط نہیں کرتے. جس طرح سے احتیاط ہے کہ انسان یا مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط. یا احتیاط کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مثلا اگر بعض مجتہدین کا فتویٰ وجوب کا ہے, بعض کا مستحباب کا, تو انسان اس کو وجوب کے اوپر حمل کرے اور واجب جیسا عمل کرے. یا بعض مجتہدین فرض کریں کہ ان کا فتویٰ ہے کراہت کا, بعض کا ہے حرمت کا, تو اس کو حرام سمجھے, یہ احتیاط ہے. یعنی وہ حکم جو واقع کے نزدیک تر ہو اور انسان کو یقین ہو جائے کہ اس پر عمل کر کے میں سرخرو ہوں گا اور میں اپنے وظیفے سے عہدہ برا ہو جاؤں گا, اس پر عمل کرنا احتیاط ہے. یعنی فرض کر لیں کہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ میرا فریضہ ہے, بعض کہتے ہیں یہ فریضہ ہے, بعض کہتے ہیں نہیں ہے, تو احتیاط اس میں ہے کہ اس پر حتماً عمل کرے تاکہ بری و ذمہ ہو جائے عند اللہ, یہ احتیاط ہے. دین کے اندر احتیاط اس کا نام ہے. مثلاً ایک بات ہے, یہ بات میں کروں یا نہ کروں, جائز ہے یا ناجائز ہے یہ بات, خوب چونکہ احتمال عدم جواز موجود ہے, اس احتمال کی بھی پرواہ کرے نہ کرے یہ بات کہ شاید جائز نہ ہو یہ بات. لیکن ان کی احتیاط کہاں ہوتی ہے کہ فقط ان کی احتیاط یہ ہے کہ جب وضو کرنے جاتے ہیں, جب طہارت کے لیے جاتے ہیں, وہاں پانچہ اوپر ہونا چاہیے, پانی ایسا ہونا چاہیے, کور میں وضو کریں گے, یہ احتیاط آتے ہیں ان کی. لیکن بات کرنے میں محتاط نہیں ہے, عمل کرنے میں محتاط نہیں ہے, فرائض کے لحاظ سے محتاط نہیں ہے, ذمہ داریوں کے اعتبار سے محتاط نہیں ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے باقی دین کی, فقط ان مسئلہ طہارت میں مثلاً احتیاط کریں گے یہ جا کر. فرو کو یا ثانوی, فرو سے مراد وہ اصطلاح جو رائج ہے اصول دین و فروع دین, وہ نہیں ہے, ثانوی مسائل. چونکہ دین کے خانہ خواہ کچھ بنیادی مسائل ہیں, اساسی مسائل ہیں, کچھ ثانوی مسائل ہیں, ثانویات پر بہت زیادہ توجہ کریں گے, ثانوی چیزوں پر. مثلا داڑھی پر بہت اصرار کریں گے, یہ داڑھی والا کیا کرتا ہے, اس کی کھوپڑی کیا ہے, سوچتا کیا ہے, تفکر کیا ہے, اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. داڑھی رکھ کے بے شک شرک بھی کرے پھر راضی ہیں اس پر, داڑھی کے بغیر اگر عین مواحد ہو اس پر راضی نہیں ہے. ایسی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں گے, ثانوی چیزوں کو, مراسم کو, رسومات کو, ظواہر کو بہت اہمیت دیں گے, لیکن بنیادی چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے. یہ کج فہمی ہے دین, کج سمجھے انسان دین کو, تو اسی طرح سے ہوتا ہے. ایجاد تردید در مومنین و مجاہدین, ایک کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مومنین کے اندر جو راسخ در ایمان ہیں وہ مجاہدین و مبارزین کے اندر تردید ایجاد کریں، شک و شبہ ایجاد کریں، یعنی ان کے اعتقادات میں تزلزل پیدا کریں اور ان کے عمل میں تردید پیدا کریں۔ بس بعض لوگ ہوتے ہیں معتقد ہیں، فرض کر لیں کہ امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یقین کامل تھا امیر المومنین حق بے جانب ہیں ان اختلافی مسائل میں یا اس مارکے میں جو انہیں مختلف طبقات کے سامنے لڑنے پڑے، ان کو 100% یقین تھا کہ امیر المومنین حق بے جانب ہیں۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو انہی لوگوں کے اندر جنہیں یقین تھا امیر المومنین کی حقانیت پر، ان کے اندر آ کر شبہات ایجاد کرتے تھے، ان کے یقین کو متزلزل کرتے تھے۔ یا وہ لوگ جو مثلا حاضر ہیں، ابھی آمادہ ہوئے ہیں جنگ کے لیے، کمر باندھی ہے انہوں نے، اسلحہ لیا ہے اور امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے نکلے ہیں، عزم و ارادہ کیا ہے، ان کے ارادے کے اندر تزلزل ایجاد کرتے ہیں، جا کر سستی پیدا کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے، کہ اس میں نمونہ بھی بیان کیا ہے کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری کا خطبہ، کہ جب لوگ تیار ہوئے امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے جنگ جمل میں، انہوں نے باقاعدہ خطبہ دیا اور لوگوں کو کہا کہ خاموش رہنا کہیں زیادہ افضل ہے یہاں پر بات کرنے سے، اور سب سے افضل انہوں نے بیان کیا اس اپنے خطبہ میں کہ جو آدمی سویا ہوا ہے وہ غافل ہے، وہ سرے سے ان مسائل میں نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے، وہ سب سے بہتر آدمی ہے، یعنی سوار سے بہتر کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہوئے سے بہتر بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے سے بہتر سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے سے بہتر مثلا مرا ہوا ہے، یہ سب سے افضل ہے وہ جس کو خبر ہی نہیں ہے، اور لوگ بھی اسی کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی وہ شخص جس نے کچھ بھی نہیں کیا کہتے ہیں بہت متقی ہے۔ تقویٰ کا معنی بھی سلبی معنی کرتے ہیں، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، مثلا کیوں اتنا متقی ہے، اس لیے کہ آج تک کہیں نظر نہیں آیا، کسی مسئلے میں یہ نظر نہیں آیا، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے بس، اس کو کسی چیز سے سروکار نہیں ہے، یعنی فسق محض کو تقویٰ سمجھتے ہیں۔ یہ کجفہمی یہ در دین بھی ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سکوت کیوں خطرناک ہے، محاذ ہے قعود، اس لیے کہ جب برجستہ شخصیتیں، نمایاں شخصیتیں، ایک وقت ایک معمولی آدمی سکوت اختیار کر لیتا ہے، جس کا معاشرے میں کوئی معاشرتی مقام نہیں ہے، اجتماعی دینی کوئی مقام نہیں ہے، کوئی چہرہ نہیں ہے اس کا، یہ شخص اگر سکوت اختیار کر لے خوب، اس سے دوسرا کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ مثلا ایک عام آدمی سکوت اختیار کیے ہوئے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، الٹا لوگوں کو اسے ہمدردی ہو جاتی ہے، جا کے اس کو کہتے ہیں باہر نکلا کرو، نماز جماعت میں آیا کرو، محفلوں میں آیا کرو، مجلسوں میں آیا کرو، اس کو گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ کر دو آدمی اور متاثر نہیں ہوتے، اپنے ایمان میں شک کرنا شروع نہیں کر دیتے۔ لیکن جب ایک برجستہ شخصیت، ایک نمایاں شخصیت، ایک دینی اجتماعی شخصیت، قابل قبول شخصیت، محترم شخصیت جب کسی مارکے سے دور بیٹھ جائے، سکوت اختیار کر لے، جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں یا جن پر اس کی شخصیت کا اثر ہے، وہ اس کے سکوت کے بہت سارے معنی سمجھتے ہیں۔ سکوت کا مطلب یہ کہ یہ راضی نہیں ہے، کیونکہ سکوت دلیل ہے اس بات پر کہ یہ راضی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر شامل نہیں ہوا۔ سکوت کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے یہاں پر آنا۔ فرض کر لیں کہ اگر کوئی اقدام کرنا ہے، حمایت کرنی ہے، مظلومین فلسطین کی حمایت کرنی ہے، وہ موجہ اور برجستہ اور نمایاں شخصیتیں خاموش ہیں، خوب اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شرعاً اشکال ہے، ورنہ اگر اشکال نہ ہوتا تو یہ شخصیت کیوں خاموش ہے، کیوں حمایت نہیں کرتی۔ مثلاً مجاہدین و مبارزین کی حمایت کرنی ہے اور بالکل خاموش ہیں، حرکت نہیں کرتی، اس لیے کہ تردید ایجاد کریں۔ امیر المومنین کے زمانے میں یہ کام کیا کہ بہت ہی موجہ شخصیات کے، جن کے نام پہلے آئے ہیں، بڑے بڑے نام تھے جن کا ایک اثر تھا معاشرے کے اوپر، اسلامی معاشرے میں، جب انہوں نے امیر المومنین کی حکومت پہ سکوت اختیار کیا اور نہیں کی بیعت امیر المومنین کی، جنہوں نے کی ان کے دلوں میں بھی تردید پیدا ہونے لگی کہ شاید یہ جو اتنے دیندار افراد، اتنے متقی افراد، جن کو ہمیشہ یا نماز میں دیکھا جاتا ہے، یا روزے میں دیکھا جاتا ہے، یا قیام و صوم میں انہیں دیکھا جاتا ہے، یہ جب امیر المومنین کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی مشکل ہے بیچ میں، وہ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ضعیف انسان اس سکوت کو دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ مثلا انقلاب اسلامی، بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے مخالفت کی انقلاب اسلامی کی، لیکن بہت سارے ہیں جنہوں نے سکوت اختیار کیا، نہ مخالفت کی و نہ حمایت کی، ان کو دیکھ کر بہت سارے متاثر ہیں، ضعیف کمزور ایمان والے لوگ ان سے متاثر ہوئے کہ خوب حتماً انقلاب کے اندر کوئی مشکل ہے جس وجہ سے یہ اتنی بڑی شخصیات، دینی شخصیات، اتنے متقی پرہیزگار لوگ، اتنے عالم فاضل لوگ خاموش ہیں، ساتھ نہیں دیتے، حتماً یقیناً کچھ ہے. لہذا ان کے مقلدین اور ان کے مرید جتنے ہیں وہ سارے کے سارے تردید کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا تھا کہ سکوت ایک محاذ کا نام ہے، نہ سکوت ایک طبقہ ہے یا سکوت ایک گروہ ہے یا ایک حزب ہے، بلکہ ایک پورا محاذ ہے حق حق کے خلاف ساکت رہ کر لوگوں کے دلوں میں تردید پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا، شکوک پیدا کرنا کہ کیوں نہیں ہے یہ آخر میدان میں. نفسیاتی جنگ میں سب سے کامیاب حملہ سکوت ہے. ایک ہے عملی جنگ، جس کے مسلحانہ جنگ ہے، اس کے ہتھیار، اس کا اسلحہ اپنی نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن ایک نفسیاتی جنگ ہے، روانی جنگ ہے، جس میں فزیکلی کوئی نہیں ہوتا، کسی کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن سب سے زیادہ دشوار جنگ ہے جو ابھی اس وقت لڑی جا رہی ہے. مثلا فرض کر لیں کہ ایک طرف عراق میں اتنا قتل عام ہوتا ہے اور ساری دنیا، عرب ہو غیر عرب، سب خاموش ہیں، سکوت ماز. اس سکوت سے ان لوگوں، ان ممالک کے عوام سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یقیناً کوئی چیز ہے ایسی جس وجہ سے یہ لوگ خاموش ہیں، ساکت ہیں، نہیں بولتے. حتی عرب قوم پرست نہیں بولتے. اس سکوت کے معنی یہ ہے کہ کوئی عراق میں کوئی چیز ہے ایسی غلط جس وجہ سے یہ نہیں بول رہے ہیں، کسی غلطی پر ہیں عوام عراقی، یا کسی غلطی پر ہیں فلسطینی جس وجہ سے ان کے حق میں کوئی نہیں بولتا، وہ سکوت اختیار کیے ہوئے. یہ سکوت ہزاروں لوگوں کے اندر تردید و شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے. فرض کریں اگر فلسطینیوں کی حمایت میں قدس کا جلوس نکلتا ہے اور اس میں نہیں افراد آتے، کہ نہیں آتے بعض، یعنی اکثر نہیں آتے، جو آتے ہیں ان کے دلوں میں بھی شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو مثلا نماز شب بھی ترک نہیں ہوتی، مستحبات جن کے ترک نہیں ہوتے اور ہر دینی فریضے پر عمل کرتے ہیں، یہ یہاں کیوں نہیں نظر آتے؟ اس وجہ سے کہ یہاں کوئی مشکل ہے. اس وجہ سے ان کے سکوت اور ان کے عدم شرکت سے تردید و شبہات پیدا ہوتے ہیں. امیر المومنین کی حکومت میں سب سے بڑا نقصان اسی سے ہوا، ان کو دیکھ دیکھ کر جو لوگ آ جاتے تھے امیر المومنین کی طرف، ان کے دل میں بھی شکوک پیدا ہوتے تھے. ایک جنگ میں ساتھ دیتے تھے، دوسرے میں وہ بھی گھر میں بیٹھ جاتے تھے، تردید کا شکار تھے. ایک اور صفت ان کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ اور یہ اہل سکوت اتنے ساکت بھی نہیں ہوتے، بظاہر ساکت ہیں، وَإِلَّا اپنی نجی محفلوں میں، ڈرائنگ روموں میں، اپنے تبصروں میں، اپنے تعلیقوں میں، کنائے ان کے اہل سکوت، جیسے سکوت کے اندر ڈھنگ ہوتا ہے، ان کے اظہارات میں بھی یہ کہنا کہ ہم خاموش ہیں اس مسئلے میں، اس میں بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. جیسے مکھی، زہریلی مکھی یا سانپ یا بچھو کا ڈھنگ ہے، اس کے اندر زہر ہوتی ہے، اس طرح ان کے سکوت میں بھی ڈنگ ہے، اگر یہ بولتے ہیں اس کے اندر بھی ایک زہریلا ڈنگ موجود ہوتا ہے جو زہر منتقل کرتا ہے. ہمیشہ کنایا استعمال کریں گے اور تنزیہ کلام اختیار کریں گے، تانا دیں گے، اس کے اندر بہت کاٹ موجود ہوتی ہے. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ مجاہدین و شہداء کی سرزنش کرتے ہیں. قرآن نے بھی یہ ذکر کیا ہے، اتفاقاً قرآن نے جب شہداء کا دفاع کیا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، انہی لوگوں کے تانوں کے مقابلے میں دفاع کیا ہے. اہل سکوت و قعود جو جنگ سے گریز کر کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے، مخلفین یا خوالف یا اہل قعود، جو رسول اللہ کے ہمراہ جنگ میں نہیں گئے، اور جو لوگ گئے وہ شہید ہوئے، جو نہیں گئے گھروں میں بیٹھے رہے، انہوں نے بیٹھ کر شہداء کی باتیں بنانا شروع کی، مذاق و مسخرہ اڑانا شہداء کا شروع کیا. قرآن نے وہاں پر ان کو لاجواب کیا، ان کا منہ بند کیا کہ تم نافہم ہو در حقیقت، تمہیں نہیں معلوم کہ مقام شہید و شہادت کیا مقام ہے. مجاہدین کا مذاق اڑائیں گے. اس کے نمونے فراوان روایات میں بھی موجود ہیں، تاریخ میں بھی موجود ہیں، کہ اہل قعود جو اہل مبارزہ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسی معاصر زمانے میں ذکر کیا کہ اہل قعود و سکوت بعض بڑی نمایاں برجستہ شخصیات، انہوں نے مجاہدین و مبارزین و شہداء کا مذاق اڑایا، اور انہیں پہلے کہا یہ دیوانگی یا پاگل پناہ ہے یہ کہ اس میں آ جانا. بعضوں نے کہا کہ نہ پاگل نہیں ہے یہ، پھر کہا کہ یہ خر ہیں، احمق ہیں. پھر اگر پاگل نہیں ہے پھر احمق ہیں، حماقت ان کو لے آئی ہے میدان میں، حماقت ان کو روڈ پہ لے آئی ہے، حماقت ان کو قربانیاں دینے پر آمادہ کر دی. یہ ان کی ایک علامت ہے. مجاہدین و شہداء کا مذاق اڑانا، سرزنش کرنا، مذمت کرنا ان کی۔ ایک ان کا کام یہ ہے کہ اپنی سکوت کے ذریعے سے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کا سکوت یونی کہ لا تعلقی ماز ہے، جس طرح حق کی حمایت نہیں کر رہے اس طرح لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور باطل کی بھی حمایت نہیں کرتے، یوں نہیں ہے۔ بلکہ امیر المومنین کے زمانے میں امیر شام نے جو مبارزہ شروع کیا، مقابلہ امیر المومنین کا شروع کیا اور بہت ہی کامیاب مقابلہ کیا۔ اتفاقاً امیر شام کے سیاسی اصول آج پوری دنیا کے مسلم اصولوں میں سے ہیں، جتنی جمہوری حکومتیں ہوں، استبدادی حکومتیں ہوں، فوجی حکومتیں ہوں، سول حکومتیں ہوں، شہنشاہیت ہو یا آئینی بادشاہت ہو، جس قسم کی بھی حکومت آج سلسلہ رائج ہے، در حقیقت وہ امیر شام کی سیاسی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بعد میں ایک شخص اٹلی میں پیدا ہوا بنام میکاولی، اس نے کتاب لکھی دی پرنس کے نام سے، اور اس نے سیاسی اصول اس میں واضح کیے ہیں کہ سیاست، کامیاب سیاستدان کون ہوتا ہے، کامیاب سیاست کیا ہوتی ہے، اور حکمرانوں کو اور شہزادوں کو اور بادشاہوں کو کس قسم کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ اچھی حکومت کر سکیں۔ اس نے اس میں لکھا ہے کہ اخلاقیات مطلقہ سیاست کے لیے حرام ہیں، حاکم کو اخلاقیات، اور یہ ضعف ہے، کمزور لوگوں کا کام ہے اخلاقیات کا خیال رکھنا۔ اس نے تجسم کیا ہے تمام سیاسی اصولوں کا، اس نے کہا کہ دو صفات ہونی چاہیے حکمران اور سیاستدان کے اندر، ایک لومڑی کی صفت اور ایک شیر کی صفت، یعنی اتنا درندہ ہو کہ چیر پھاڑ بھی سکتا ہو، نہایت صفاقی بھی اس کے اندر موجود ہو، اور درعین حال مکار بھی ہو، بہت دھوکہ بھی دیتا ہو، فریب بھی دیتا ہو، چہرے بدلتا ہو۔ وہ آج ہم دیکھیں پوری دنیا میں جو بہت پسندیدہ حکومتیں سمجھی جاتی ہیں، جمہوری حکومتیں، یہی دو اصول انہی پر عمل کرتے ہیں، درندگی میں بھی اپنے اوج پر ہیں۔ اس وقت امریکہ جو امام جمہوریت ہے اور پوری دنیا میں جمہوریت کے صدور کا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، صفاق ترین حکومت بھی ہے درعین حال، وہ مکار ترین حکومت بھی ہے۔ اسی طرح یورپی جمہوریت اور مشرقی جمہوریت اور جہاں بھی جمہوریت ہے، بالآخر اس کی تہ میں یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ یہ وہی اصول ہیں جو انہوں نے امیر شام سے اخذ کیے ہیں، اس کی حکومت کی، اس کی کامیابی کا راز انہی دو چیزوں کے اندر تھا، جہاں پر ضرورت پڑتی تھی درندگی کی وہاں محض درندگی ہوتی تھی، اور جہاں پر مکاری کی ضرورت پڑتی تھی مکر ماز ہو جاتا تھا۔ ایک کام جو اس نے، سیاس آدمی تھا، واقعا سیاس تھا وہ، اس حوالے سے کہ سیاست جس کو امام معصومین نے فرمایا کہ عقل نہیں تھی بلکہ شیطنت تھی، لوگوں کے اندر امیر المومنین کے بارے میں اس نے فراوان شکوک شبہات، اور یعنی ایک پوری میڈیا اس وقت اس نے قائم کیا، اور یہ میڈیا بھی ممبر سے، اس وقت ممبر استعمال ہوتا تھا امیر المومنین کے خلاف، ممبر پہ بیٹھ کر ممبری، درباری، سرکاری، خطیب پیسے لے کر امیر المومنین کی کردار کشی کرتے۔ ایک اور کام جو اس نے کیا تھا وہ یہ کہ اپنے کارندے مختلف اسلامی سلطنت میں امیر المومنین کی قلمرو میں روانہ کرتا، اور یہ لوگ وہاں جا کر پیسے تقسیم کرتے، قبائل کے سرداروں میں، بزرگوں میں، دینداروں میں، بڑی بڑی شخصیات کے اندر جا کر بجٹ تصویب ہوتا، جس طرح ابھی امریکہ میں کانگریس میں باقاعدہ مسلمان ممالک کے لیے بجٹ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اتنا بجٹ اس سال مسلمانوں کی رفاہ اور ترقی کے لیے استعمال ہوگا، اور این جی اوز لے کر آتی ہیں اسے مختلف بہانوں سے ترقیاتی کاموں میں صرف کرتی ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کام، یہ سب انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، این جی اوز بنائی انہوں نے، اور خیرخواہ لوگ پیسے لے کے جاتے تھے کسی سردار کو، جا کر قبیلے کے سردار کو مدد تعاون کرتے تھے کہ یہ آپ کے لیے پیسہ ہے بیت المال سے، یا مثلا دینی مذہبی لوگوں کے پاس، پیش نمازوں کے پاس، آئمہ جمعہ کے پاس، علماء کے پاس پیسے لے کر آتے تھے، کسی بھی حوالے سے پیسے ان کو دیتے تھے، اور اس طرح ان کی ہمدردیاں اپنے ساتھ کر لیتے۔ دو تجاویز ان کے سامنے پیش کرتے تھے، ایک یہ کہ آپ یا ہمارا ساتھ دیں، یعنی امیر شام کا ساتھ دیں اور امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر اس پر یہ سخت ہے آپ کے لیے، اگر مشکل ہے، بعض تو آ جاتے تھے پیسہ ملتا ہی کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے، حتیٰ امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے تھے اور وہ پیسہ دیکھ کر چلے جاتے تھے وہاں شام میں. امام حسن علیہ السلام کی فوج کا اکثریت پیسہ لے کر شامی فوج سے جا ملی. عطا سے پاسالار اعلیٰ بھی جا ملا اور بہت سارے بڑے بڑے سردار جا ملے وہاں سے. ایک یہ تجویز تھی ان کی کہ ہمارے ساتھ آ جائیں, دوسری یہ تھی کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو آپ لا تعلق رہیں, خاموش رہیں. اب توجہ کریں کہ امیر شام پیسے دے کر لوگوں کو کہتا تھا خاموش رہیں, خاموشی کے بھی پیسے ملتے تھے ان کو, سکوت کے پیسے ملتے تھے ان کو. پر مفت میں سکوت نہیں تھا, یہ بڑا مہنگا سکوت تھا, پیسے ملتے تھے ان کو خاموش رہنے کے, آ کے سکوت ملتا تھا ان کو. آج بھی ایسے ہی ہے, آج جو لوگ لا تعلق بیٹھے رہتے ہیں, خاموش بیٹھے رہتے ہیں, بڑی بڑی شخصیات, اس کے پیسے ملتے ہیں ان کو. ضروری نہیں کہ کسی مثلا امریکہ کا سفیر خود ہی آ کے دیتا ہو, نہ ظاہر ہے کہ اتنے احمق نہیں ہیں وہ. مکاولی نے بھی ان کو بتایا تھا کہ اس طرح نہیں حماقت کرنا کہ خود چیک لے کے اور امریکی بینک کا چیک لے کے ان کو دے کر اور ساتھ کہنا کہ یہ ساکت رہنے کا حق ہے تمہیں, نہ اس کا کوئی عنوان بنائیں گے اس کا کہ اگر آپ خاموش ہیں, اگر آپ ساکت ہیں, اگر آپ یوں ہیں مثلا, پہلے تو جا کر تعریف کریں گے کہ کتنا زود ہے, کتنا تقویٰ ہے, یہ لوگ جو مبارزین ہیں, مجاہدین ہیں, در حقیقت ان کو اقتدار کی خواہش ہے, آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں, ذرا دنیا کی ان کو اصلا سرے سے کوئی خواہش نہیں ہے, اس کو عین زود ان کے لیے بیان کریں گے. اور پھر یہ کہیں گے کہ آپ کے تعاون کے لیے, آپ کی مدد کے لیے, آپ کی کتاب کے چھاپنے کے لیے, آپ کے مثلاً فلاں کام کے لیے, آپ کے مدرسے کے لیے اتنا عطیہ ہے مثلاً, خوب یہ عطیہ اس کو کسی ایسے شخص کے ذریعے سے پہنچا دیں گے جو قبول کرتا ہے. یہ حق ان کو بھی پتا ہے کہ کیوں ہمارے پاس یہ چیک آیا, کیوں ہمیں یہ ملا یہ مبلغ, چونکہ ہم خاموش ہیں. جو لوگ مبارزین ہیں ان کو کیوں نہیں دیا انہوں نے, اس وجہ سے کہ ان پر نہیں ہے ان کا اعتماد, ہمارے سکوت پر اعتماد ہے, اور زیادہ راسختار ہو جاتے ہیں. امداد دشمنان از طریق سکوت ہے. ایک اور صفت ان کے اندر یہ ہے کہ یہی ساکت طبقہ, خاموش طبقہ جو ساتھ نہیں دیتا حق کا, ظالمین کے مقابلے میں خاضے رہتے ہیں, لیکن اہل حق کے مقابلے میں بہت ہی جری ہوتے ہیں. مثلا آپ انہی اہل سکوت کو دیکھیں, انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ جو تبادلہ کیا گفتگو کا, گستاخانہ گفتگو کرتے تھے امیر المومنین کے ساتھ, لیکن یہی جب امیر شام کے ساتھ گفتگو ہوتی نہایت خاضے ہو جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. مثلا ابھی آپ دیکھیں جتنے بھی اہل سکوت ہیں, اہل قعود ہیں, امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تمہاری زبانیں تھمتی نہیں ہیں, رکتی نہیں ہیں, آج تم اعتراض کرتے ہو. شاہ کے زمانے میں تمہاری سانس بھی نہیں آتی تھی, لب نہیں کھلتے تھے تمہارے کسی بھی بات پر. یا دوسرے ممالک میں جا کر دیکھ لیں, جب بھی بیٹھیں گے گفتگو کریں گے, نجی محفل پڑ جمائیں گے, تو اس میں بولیں گے انقلاب کے خلاف, بولیں گے امام کے خلاف, بولیں گے افکار امام کے خلاف, راہ امام کے خلاف, جمہوری اسلامی کے خلاف. اور جس ملک میں خود رہ رہے ہیں فاسق ترین حکومت وہاں کی ہے, لیکن وہاں کی حکومت کے بارے میں ایک جملہ زبان سے ادا نہیں کرتے. وہ عین عدل ان کو نظر آتا ہے اور یا عین ظلم نظر آتا ہے ان کو, یعنی ظالمین کے سامنے خاضے ہیں, ان کے سامنے تسلیم ہے. جتنا ظالم زیادہ ہوگا وہ ظلم میں زیادہ شدید تر ہوگا, ان کا خضوع اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. فوجیوں کے سامنے, فوجی ڈکٹیٹروں کے سامنے بہت خاضے ہیں, لیکن اہل حق کے سامنے جری و بہادری دکھاتے ہیں, یہ بولتے ہیں. صدام کے سامنے خاضے ہیں اور اپنی اپنی ظالم حکومتوں کے سامنے خاضے ہیں. حکومت حق کے ساتھ ہمیشہ الجھن رہتی ہے ان کو, حکومت حق کے ساتھ ہمیشہ الجھتے رہتے ہیں, یعنی اعتراض, ہمیشہ رویہ ان کا اعتراض کا, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, کیڑے نکالنا ان کے چن چن کے, چھوٹے 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 مسائل کو بڑھانا, مبالغہ کرنا اور اپنے سکوت کی توجیہ کرنا, دلیل بنانا کہ ہم اس وجہ سے ساکت ہیں, ہم اس وجہ سے ساتھ نہیں دیتے چونکہ یہ مشکل وہاں پر موجود ہے. وہ اس طرح سے امیر المومنین کی حکومت میں آ کر یہ توجیہات کر, مثلا فلاں شخص جو خلیفہ سیوم کے قاتل میں متہم ہے امیر المومنین کے ساتھ ہے، وہ امیر المومنین کا حامی ہے، اس وجہ سے ہم امیر المومنین کو قبول نہیں کرتے۔ اس طرح کی باتیں نکالنا۔ اور امیر المومنین کی جو مثبت خصوصیات تھیں، امیر المومنین کی حکومت میں جو عدالت تھی اس کی طرف ذرا توجہ نہیں تھی ان کی، امیر المومنین کی اپنی زندگی پر ان کی توجہ نہیں تھی۔ مثلا یہ اگر مقایسہ موازنہ کریں امیر المومنین کو دوسرے خلفاء کے ساتھ، ان کی زندگی دیکھیں، امیر المومنین کی زندگی دیکھیں، ان کا گھر دیکھیں، امیر المومنین کا گھر دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں، امیر المومنین کا کھانا پینا دیکھیں، اس پہ نہیں تھی توجہ۔ صرف یہ توجہ تھی کہ فلاں شخص امیر المومنین کے ساتھ کیوں ہیں، فلاں کام مثلا امیر المومنین کی حکومت میں یہ کیوں ہوا ہے، اسے یہ در حقیقت ان کے اعتراضات تھے، اور ان کو مبالغے کی حد تک بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنے سکوت کی توجیہ کرنا۔ امیر المومنین نے کئی دفعہ انہیں اپنی بیعت کا کہا کہ آپ میری بیعت کرو، نہیں کی انہوں نے۔ توجہ کریں، جب عوام کو فریب دینا ہو وہاں پر یہ خوب مچلتے ہیں، عوام کو جہاں فریب دینا ہو۔ در حقیقت بہت ہی فریبکار لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں اہل سکوت، جہاں بولنے کی بات آ جائے وہاں، یعنی عوام کو اگر متاثر کرنا ہے بول کے فوراً بول پڑتے ہیں، جہاں پر فریب دینا ہو عوام کو سکوت کے ذریعے وہاں خاموش رہیں گے۔ یہ کام کرتے تھے، جہاں نہیں بولنا ہوتا تھا وہاں بول پڑتے تھے، جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں خاموش رہتے تھے۔ حکومت عادل کے ساتھ حجت بازی شروع کر دیتے تھے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کیا تہمتیں لگائیں، کیا بہتان انہی مقدس مآبوں نے اور اہل سکوت و قعود نے انقلاب کو اور امام کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے۔ مثلا یہ کہ امام خمینی کے بارے میں یا انقلابیوں کے بارے میں کہا یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ تہمتیں، یا امام خمینی کے بارے میں مشہور کیا تھا انہوں نے کہ مجتہد نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں وہاں نہیں کہتے۔ جس کی حکومت میں رہ رہے ہیں وہ عین حاکم عادل ہے، اور حاکم عادل کی عدالت کو زیر سوال لے جاتے ہیں، گفتگو ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے۔ ایک اور صفت ان کے اندر موجود ہے کہ ظاہر سازی و شخصیت سازی بہت کرتے ہیں، اپنی ظاہر سازی، ہمیشہ ظاہر اپنا، چونکہ ان کو فریب دینا ہے عوام کو، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے پر فریب باتیں کر کے، ظاہر سازی، عوام کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے بقول کہ عوام کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، عوام پرکھتے نہیں ہیں صرف دیکھتے ہیں، لہذا ظاہر جس کا خوب ہو اس کو عوام بہت اچھا سمجھتے ہیں، ظاہر اگر اس کا نہ ہو وہ مثلا عوام دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس کتنا علم ہے، اس کے ظاہر کا حلیہ دیکھیں گے، اس کی ظاہری کاروبار دیکھیں گے مثلا۔ اب جس طرح کا بھی عوام کا رجحان ہو، اگر عوام کا رجحان یہ ہو کہ یہ شخص ظاہراً زاہد ہونا چاہیے، خوب زہد کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اگر دیکھیں مثلا عوام اس وقت نا کاروفار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کاروفار بنا لیں گے، جیسا عوامی رجحان پڑھ کے ویسا اپنا حلیہ بنا لیتے ہیں، ظاہر سازی و اپنی شخصیت بنائیں گے، ہر طریقے سے اپنی شخصیت کی ترویج کریں گے، اپنے ناکردہ کاموں کو بہت بڑھا بڑھا کر پیش کریں گے جو نہیں کیا۔ اتفاقاً قرآن نے بھی ان کی یہی صفت بیان کی ہے کہ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ ایک آیا کا مضمون اس طرح سے ہے کہ ایسے لوگ بتائیں آپ کو کہ جو پسند کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے، یحمدون علی ما ایسے کاموں علی ما یفعلون یا لا یفعلون، یعنی ایسے کام جو انہوں نے انجام نہیں دیے، یحبون یا یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے، ان یحمد، یحبون ان یحمد، ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ ضعیف لوگ ایسے بہت خوش ہوتے ہیں ان کاموں سے، بقول ایک متدین برادر کے وہ اسی طرح کے مکار آدمی کی چال بتا رہے تھے کہ کہا وہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے جو مجھے میرے تقوی کی تعریفیں شروع کی، اس نے یہ خود کہتے تھے کہ مجھے خود پتہ تھا کہ میں کتنا متقی ہوں، اکثر نماز صبح چھوٹ جاتی ہے سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اور انہوں نے آ کر میرے سامنے بیٹھے اور کہا کہ آپ کا رنگ بہت زرد پڑا ہوا ہے، عبادت بہت کرتے ہیں آپ، روزے بہت رکھتے ہیں، نماز شب بہت طولانی ہے آپ کی، تھوڑا تھوڑا آپ عبادت کیا کریں، اتنا پریشر اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ کہا کہ ایک لحظے کے لیے میں گم کر بیٹھا اپنے آپ کو، اور میں بھی تکلفات میں آ گیا کہ نہیں، بالآخر انسان کو کرنی چاہیے عبادت اتنی ہو۔ اس طرح سے دام میں، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ایسا ہے فریب دینے کے لیے، پھر انسان آ جاتا ہے اس طرح سے، ظاہر شخصیت سازی اپنی، عام و غم یہی ہے کہ اپنی شخصیت کو حفظ کریں گے۔ اور اسی سے منسلک ہے کہ مقدس مآبی، ایک صفت ان کے اندر یہ کہ اکثر اہل سکوت مقدس مآب ہیں، یعنی لبادہ تقدس، مقدس مآبی سے مراد یعنی لبادہ تقدس اوڑا ہوا ہوتا ہے لیکن مقدس ہوتے نہیں ہے، تقدس نہیں ہوتا۔ قرآن نے فرمایا کہ انہم رجسن، نجس ہیں، پلید لوگ ہیں یہ اندر سے، وہ اتفاقاً انسان کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انتہائی پلید لوگ ہیں۔ یقین جان لیں کہ جن لوگوں سے آپ تقدس کی وجہ سے متاثر ہیں، مقدس مآب لوگ، اگر تھوڑا سا ان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ان سے زیادہ پلید آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ شیطان جب تقدس کا لبادہ اوڑھ لے، ہے تو شیطان ہی ہے، بے شک تقدس کا لبادہ اوڑھ دے، مقدس تو نہیں بنتا۔ مقدس مآبی کے اندر شیطان لپٹا ہوتا ہے، وہ بہتان و تہمت جو کوئی بھی نہیں لگا سکتا، یہ سر عام تو باوجود تقدس یہ کام کرتے ہیں۔ باطن ان کا انتہائی پلید ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زود فروشی، یعنی اپنا حلیہ زاہدوں جیسا بلانا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو آ کر پیش کرنا۔ آقا کھانا بہت کم کھاتے ہیں، کھانا تو سرے سے کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہیں ایسے مثلا کسی مومن نے دعوت کی ان کی، چلے گئے جا کر، اس نے اہتمام کیا، اس وقت پہلے نہیں بتاتے اس کو کہ کوئی انتظام نہ کرنا، خرچہ نہیں کرنا، کہ ہم نہیں کھاتے، نہ، اس وقت خاموش بیٹھے رہیں گے۔ عین کھانے کے وقت آ کر اسے کہیں گے دال نہیں ہے آپ کے پاس، اس نے مرغ پکایا ہوا، چکن پکایا ہوا، کباب بنایا ہوا ہے، اسے دال پوچھیں گے، دال نہیں ہے آپ کے پاس، کیوں؟ کہا ہم نہیں کھاتے، یہ چیزیں نہیں کھاتے ہم، یہ پہلے بتاتے آپ دال کھانی تھی، آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر دال یاد آئیے آپ کو۔ یہ زود فروشی ہے۔ لباس جان بوجھ کر مندرس لباس پہنیں گے لوگوں کے سامنے جا کر، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم دنیا سے بہت دور ہیں، عین دنیا ہے، ظاہر لوگوں کے دل جیتنا عین دنیا ہے، یہ مشہور بننا، وجیہ الناس بننا، لوگ ہمارے تقوی سے متاثر ہوں، یہ عین دنیا ہے، وہ بدترین دنیا ہے۔ انسان مقدس بن کر زود فروشی کرے، زود بیچے اپنا لوگوں کے سامنے، یہ زود فروشی ہے، تقدس فروشی ہے، یہ کام ہوتا ہے ان کا، اہل سکوت و قعود کا، کہ ساری توجہ، تمام فرائض چھوڑ چھاڑ کے لبادہ تقدس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، لبادہ زہد اپنا محفوظ رکھتے ہیں کہ کسی جگہ اس پہ کوئی آنچ نہ آئے، زہد پہ ہمارے کوئی آنچ نہ آئے۔ حقیقتاً زاہد نہیں ہوتے، سخت دنیا دار ہیں، سخت دنیا طلب ہیں یہ لوگ۔ کاذب طور پر جھوٹ میں بعض اوقات ضرورت سمجھ کر، وہی عوام فریبی کے لیے، مومنین یا مجاہدین کی بسا اوقات کاذب تعریف بھی کریں گے، جھوٹی تعریف، فقط دیکھیں گے محل ایک آدھ آدمی کے سامنے، لہذا عموماً ان کے بارے میں اگر کوئی بتائے دوسروں کو تو وہ نمونہ بھی پیش کرتے ہیں، نا ہمارے سامنے تو وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے تو بڑی تعریف کر رہے تھے فلاں کی۔ مثلا دشمن مبارزین ہیں اہل قعود کو، سب سے زیادہ دشمنی امیر المومنین کے زمانے میں مالک اشتر کے ساتھ تھی، منفور ترین شخصیت مالک اشتر تھے، طرح طرح کی بہتان و تہمتیں مالک اشتر پر لگا دیتے، صرف اس وجہ سے کہ مالک مبارز و مجاہد ہیں، اور امیر المومنین کی حکومت کا ایک رکن ہے مالک اشتر۔ ان زود فروشوں اور تقدس فروشوں کے نزدیک سب سے بری شخصیت ہے۔ بعضوں کا ضرورت پڑنے پر، جہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی تعبیر بنتی ہے، وہاں کسی کے سامنے بیٹھ کر تعریف بھی کر دیں گے کہ ہاں اچھے آدمی ہیں، دبے لفظوں میں۔ در پردہ دشمنان دین کے اعلی کار ہوتے ہیں، یہ اہل سکوت دشمنان دین کے ساتھ کاملاً ہم آہنگ ہیں اور نہایتاً جا ملتے ہیں، کھل جاتے ہیں جب وہ سختی کے دن، خطرے کے دن ٹل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، آخر کار یہ جا کر سمجھوتا کر لیتے ہیں دشمنان دین کے ساتھ، در پردہ دشمنان دین کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ سکوت بھی ان کا انہی کے نفع میں ہوتا ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات در حقیقت دشمنان دین کے لیے ہیں، فائدہ ان کو پہنچتا ہے، وہ حق کو ان کے سکوت سے نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے نمونے فراوان ہیں جہاں پر بظاہر مقدس معابی رہی اور در پردہ دشمنان دین کے ساتھ پوری ہمانگی تھی، توافق تھا، رابطہ تھا ان کے ساتھ، اور تاریخ میں بھی نمونے موجود ہیں، ائمہ اطہار کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی، مثلا امیر شام کے ساتھ ایسے مقدسین جو امیر المومنین کے ساتھ بظاہر لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے لیکن در پردہ امیر شام کے ساتھ ہمانگ تھے۔ یہ لہذا امیر المومنین کے بعد باقاعدہ منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے وہاں پر شام میں، جب تک امیر المومنین رہے لا تعلق، بظاہر لا تعلق بنے رہے، لیکن جو شہادت ہوئی امیر المومنین کی نقل مکانی کی وہاں پر، جیسے کہا تھا کہ ان کا ایک کام بنیادی عوام فریبی ہے، عوام فریبوں میں سے ایک، توجہ کریں، یہی شخص حسان ابن ثابت جو انہی ساکتین میں سے، اہل قعود میں سے ہے، غدیر کا قصیدہ خان، پہلا قصیدہ غدیر میں کہنے والا یہ شخص ہے حسان ابن ثابت، چونکہ وہاں اس طرح لوگ اس کی طرف توجہ کر سکتے تھے، دیکھا کہ ابھی ایک اتفاق رونما ہوا ہے، فوراً قصیدہ لے کے داد رسول اللہ سے بھی لے لی، صاحب سے لے لی، یہی شخص، اسی شخص نے امیر المومنین کو خلیفہ چہارم بھی نہیں مانا، جو علی ولی اللہ کا قصیدہ اس نے لکھا، یہی الفاظ تھے اس سے کہ علی ولی خدا ہے، اور آج اعلان ہوا ہے، اور بڑا فصیح اس نے لکھا قصیدہ، جب باری آئی امیر المومنین کی حکومت کی اس نے قبول نہیں کیا، بیعت نہیں کی امیر المومنین کے ساتھ، خلیفہ سیوم کے حامیوں میں سے تھا، بعد میں شام سے جام لائی۔ وہاں کیوں یہ کام کیا؟ عوام کو فریب دینے کے لیے، چونکہ عوام کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے جو ظاہر دیکھتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عوام کو فریب دینے کے لیے شیعہ میں سنی بن کے تقریر کرتے ہیں، سنی میں شیعہ بن کے تقریر کرتے ہیں، ایسے خچر ہوتا ہے نا، نہ گھوڑا نہ گدھا، یہ موجود ہیں پاکستان میں اور شہرت بھی بہت ہے ان کی، دونوں طبقات میں مقبول ہیں یہ۔ واقعاً شیعہ وجد میں آتا ہے جب ایک ظاہراً ایسا شخص جو سنی حلیے کا ہو اور آ کر اہل بیت کی تعریف کرے، خلفاء کی مذمت کرے، مثلا یہاں تک کرتے ہیں شیعہ کے، آ کر سنی ہو کر، سنی اپنے آپ کو، لیکن یہ کام کریں گے وہ شیعہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہی شخص شیعہ بن کر اپنے آپ کو شیعہ تعارف کروا کے اہل سنت میں جا کے خلفاء کی حمایت کرے گا، سنی وجد میں آ جاتا ہے جب شیعہ خلفاء کی تعریف کریں۔ ہیں دونوں بے وقوف عوام، انہیں نہیں معلوم کہ یہ شعبدہ باز ہے، یہ ہمیں فریب دینے کے لیے آیا ہے، ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے اس لہجے میں، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اس روپ میں۔ اب ایک اور علامت، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب خود کوئی راہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کہ حق ہے یا باطل، درست ہے یا نادرست، مساقات ہوتا ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں انسان الجھ جاتا ہے مسائل میں، اجتماعی حالات خصوصاً ایسے ہوتے ہیں انسان الجھ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ صحیح راہ کون سا ہے، باطل راہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اور صحیح راہ بتانے والے بھی ہمیں کم ہوتے ہیں یا نہیں بتاتے، یا وہ بھی مصلحت نہیں سمجھتے، بسا اوقات کھل کے ہمیں کچھ نہیں بتاتے۔ مثلا فرض کر لیں کہ ایک عام مطلب کہ جس طرح ہوا بھی ہے، یہ مرجع تقلید رحلت کر گئے، اب نیا مرجع تقلید کوئی آنا ہے جس کی تقلید کرنی ہے لوگوں کو، عوام کو، بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے، بعض اوقات تو پتہ چل جاتا ہے لیکن بعض اوقات الجھ جاتا ہے مسئلہ، نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں سے ہم ڈھونڈے کہ صحیح آدمی ان میں سے کون ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب خود نہ تلاش کر سکو اور حالات اتنے الجھ جائیں یا خود آپ ذہنی طور پر کنفیوز ہو جاؤ، اس کنفیوژن میں ایک بہترین معیار یہ ہے صحیح راہ تلاش کرنے کا، وہ یہ کہ دیکھو دشمن کس کا مخالف ہے، دشمن دیکھو کدھر جا رہا ہے، وہ کس کی تعریف کرتا ہے، کس کی مخالفت کرتا ہے. دشمن جس کی مخالفت کرے سمجھو یہ سب سے صحیح آدمی ہے، اور دشمن جس کی حمایت کرے سمجھو سب سے غلط آدمی ہے. امام نے یہ ایک معیار کے طور پر دیا ہوا تھا کہ جس دن تمہارے کام کی دشمن تعریف شروع کر دے اس سے سمجھو بہت غلط جا رہے ہو تم. جس دن امریکہ پسند کرے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہو گئے ہیں، بڑی اچھی حکومت ہے، بہت اچھے وزیر امیر اور رئیس جمہور اور فلاں، سمجھو سب غلط ہو گئے ہو تم. جس دن امریکہ تمہیں پسند کرنا شروع کرے غلط ہو اس دن. اور جس دن امریکہ تم سے نہایت شدت کے ساتھ عصبانی اور غصہ ہو اور پریشان ہو اسے سمجھو کہ بالکل صحیح کام کر رہے ہو تم. خوب ابھی آپ دیکھیں، بس یہ ایران ہی کی مثال لے لیں ہم. جس طرح کہا تھا کہ اہل سکوت کے نزدیک منفور ترین آدمی مالک اشتر تھے، اس وقت امریکہ کے نزدیک منفور ترین شخصیت احمدی نژاد ہے. احمدی نژاد کو سن کے ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بش کی حالت خراب کرنی ہو اور اگر اس کا موڈ آف کرنا ہو تو احمدی نژاد کی تصویر اس کو دکھا دیں، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. یعنی سب کا وہاں جتنے ان کے سیاست مدار ہیں. یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ یہ شخص درست راستہ اس نے انتخاب کیا ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے یہی بتایا تھا کہ جس دن وہ تم سے غضبناک ہو سمجھو درست کام یہی ہے تمہارا، اور جب وہ تمہاری حمایت شروع کر دے شک کرنا شروع کرو، کوئی غلطی تم سے ہو گئی ہے جس وجہ سے وہ تمہاری تعریف کرے. مثلا شیطان اگر انسان کی حمایت شروع کر دے، شیطان تعریفیں شروع کر دے، ماشاءاللہ کتنے اچھے آدمی ہیں آپ، شک کرے انسان اس اچھائی میں یا اپنے آپ میں کہ میں اچھا نہیں ہوں. دشمن دین حمایت کرتا ہے اہل سکوت و اہل قعود سے، کیونکہ فائدہ اسی سے اس کو ملتا ہے. کتنے مار کے ایسے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے مبارزین کے مقابلے میں اہل سکوت کا دفاع کیا، ان کی حمایت میں اخباروں میں دیا، فلمیں بنائیں، ڈرامے بنائے، فلاں کیا، اہل سکوت کو زیادہ اہمیت دے کر ہائی لائٹ کرنا مبارزین و مجاہدین پر، یہ حمایت ہے. دشمنوں کی حمایت ظاہری و باطنی ان کو حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی، مالی و سیاسی. امام رضوان اللہ علیہ نے ایک اور ان کی علامت یہ بتائی ہے کہ اہل سکوت و قعود کا تفکر جدائی دین از سیاست ہے. یہ قائل ہیں، یعنی سب سے بڑی علامت ان کی تفکر کے لحاظ سے جدائی دین از سیاست ہے، جس کو امام فرماتے تھے استکباری و استعماری نظریہ ہے، جو متاسفانہ سرایت کر گیا ہے مسلمانوں کے اندر و حتیٰ علماء کے اندر، روحانیت کے اندر سرایت کر گیا یہ نظریہ. اور انہوں نے اس کو وحی منزل سمجھ کے، قرآن کا حصہ سمجھ کے اس پر معتقد ہیں سات در سات. جس طرح وحی میں نازل ہوا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، اس طرح سے اس کو مقدس سمجھ کے اپنایا ہوا ہے. یہ بھی اہل قعود و سکوت کی ایک تفکر کی ایک علامت ہے. مصلحت پرستی در حقیقت حقیقت پرستی نہیں ہے، حق پرست نہیں ہوتے، مصلحت پرست ہوتے ہیں اہل سکوت و اہل قعود. وہ مصلحت بھی اپنی ذاتی مصلحت، نہ دین کی مصلحت، نام اس کو جو بھی دیں چاہے بسا دین کی مصلحت کا نام دیتے ہیں، لیکن ہوتے حقیقت پسندی یا حقیقت پرستی کے مقابلے میں مصلحت پرستی ان کا دین ہوتا ہے. اور اکثر اہل سکوت و قعود اتفاقاً بے شعور اور احمق ہوتے ہیں بصیرت کے لحاظ سے. امیر المومنین کے زمانے میں کم از کم کوئی ایسا شخص اہل سکوت و قعود نہیں تھا جس میں سوجھ بوجھ تھی. اکثر ایسے تھے جو اصل ضرب المثل ہے حماقت کی. امیر المومنین کے زمانے میں جنہوں نے سکوت اختیار کیا اور لوگوں کے اندر بھی ترویج کرتے تھے مذہب سکوت کو، احمق لوگ تھے. ٹپکتی تھی حماقت سراپا، ان کے وجود سے ٹپکتی تھی حماقت. لیکن لوگوں کے اندر یہی احمق مجذوب ہوتے ہیں، سب سے بڑا عارف سب سے بڑا احمق سمجھتے ہیں اس کو، بیوقوف ترین آدمی کو سمجھتے ہیں، بڑا مجذوب آدمی ہے، صاحب کرامت سمجھتے ہیں، تبرک اس کے ہاتھ لگانے کو تبرک سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہاتھ لگا دے. اور تبرک ہوتا بھی ہے ان کا، لیکن وہ تبرک کے طور پر وہ حماقت منتقل ہوتی ہے مریدوں کے اندر بھی، یہ بھی متبرک بالحماقت ہو جاتے ہیں. بے شوری و حماقت. مفاد پرستی فردی, اہل سکوت مفاد پرست ہوتے ہیں اور وہ بھی مفادات شخصی, ذاتی مفادات. یہ نقطہ, یہ صفت سید الشہداء علیہ السلام نے بیان کی ہے خطبہ منا میں اہل سکوت کے لیے. وہاں حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ جو بنا میں علم مشہور ہو اور تمہاری عزت احترام ہے لوگوں کے اندر, اگر تمہارے آبا و اجداد کی یا تمہارے اپنی ذاتی مفادات کو ٹھیس پہنچے, تم چیختے ہو, تمہاری شخصیت میں کوئی آنچ آئے, تم دفاع کرتے ہو اس کا, تمہارے ذاتی مفادات کو خطرہ ہو, بولتے ہو تم, لیکن تمہارے سامنے حدود خدا پائمال ہوتی ہیں, تم لب نہیں کھولتے. تحجر و رجت پسندی, ایک صفت ان کی یہ ہے کہ دین ان کا دین مرتجعانہ و متحجرانہ دین ہے. تحجر یعنی ذہنی محدودیت, چند مسئلے ان کو کل دین سمجھتے ہیں. کل دین ان کا یہی ہوتا ہے, چند ایک مسئلے, چند ایک عبادتیں, اور وہ بھی انتہائی فردی, لیکن باقی اصل دین کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے, کوئی فریضہ ان کا ان پر عائد نہیں ہوتا. یہ تحجر سب سے بڑی بلا ہے. تحجر پورا مذہب بنا ہوا ہے اور اس مذہب کے چیمپئن یہی اہل سکوت و اہل قعود ہیں, ہیرو اس کے اہل سکوت و اہل قعود ہیں مذہب تحجر کے. انقلاب اسلامی کی راہ میں سب سے بڑا حائل و رکاوٹ ایک یہی تحجر ہے. دین سیاست سے جدا ہے, دین میں حکومت کی کوئی توجہ گنجائش نہیں ہے, امر بالمعروف ساکت ہے, غیبت کبرا کے زمانے میں کچھ نہیں کرنا ہے, باقی یہ چیزیں جو کچھ کہتے ہیں دین یہ مفت ہے. اصل قرآن میں دین, کل دین وہی چاند کے عبادتیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں, باقی قرآن اصل دین نہیں ہے, سارا متروک ہے, سارا بس جہاد و مبارزہ ہو, وہ سارا وہ اصل دین نہیں ہے. ان آیات میں سے کسی آیت پر عمل نہیں کرتے, وہ استخارے کے لیے ہیں. اگر ظلم کی آیت آئے تو استخارہ بد ہے, دوسری آیت آئے تو استخارہ خوب ہے, وہ استخارے کے لیے ہیں, ظلم و عدل کی آیات. تحجر کہ خود ایک موضوع ہے جس کو کھولنے کی ضرورت ہے. تحجر کیا چیز ہے, امام کی یہ خاص اصطلاح ہے, اور فرمایا بھی کہ امام نے کہ یہ بہت بڑا خطر ہے اسلام کے اندر, وہ کاج فہمی نتیجہ اس کا نکلا ہے تحجر. کینہ توزی, دشمنی مجاہدین و مبارزین کے ساتھ کینہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے ان کا, جس طرح کہا کہ مالک اشتر کا کینہ ان کے دلوں میں موجود تھا, اور جہاں ضرورت پڑتی تھی فوراً کینہ اگلتے تھے, اپنا زہر اگلتے تھے, کردار کشی کرتے تھے, بھرے ہوتے ہیں دل ان کے کینے سے. بعض دل ابھی بھی دیکھتے ہیں انسان, امام خمینی کی نسبت بھرے ہوئے دل ہیں بعضوں کے, کینہ ہے سخت. بس وقت تعجب ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر کیا تنور جل رہا ہے, کینے کا آتش ہے, اور اس کو کھول نہیں سکتا, ذرا سا اگر اس کو تھوڑا چھیڑیں پھر کھلنا شروع ہو جاتا ہے, ایک لاوا پکا ہوا ہے کینے کا اس کے اندر, پھٹنا چاہتا ہے وہ. اس طرح مالک اشتر کے لیے کینہ تھا بھرا ہوا ان کے دلوں کے اندر, اور جا بجا اس کو اگلتے تھے یہ. جب امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو تحکیم میں اپنے نمائندے کے لیے نام پیش کیا, برس پڑے امیر المومنین پر, یہ کس شخص کا نام لے لیا آپ نے. اور ایک بہت بری صفت انسان ساکت کے اندر و اہل قعود کے اندر موجود ہوتی ہے, بے دردی. کسی چیز کا ان کو حس, بے حسی اور بے دردی, کسی چیز کا درد نہیں ہوتا ان کو. اہل سکوت اہل درس ہوتے ہیں لیکن اہل درد نہیں ہوتے, جی بس درس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں لیکن درد ذرا نہیں ہوتا ان کے اندر. اس لیے کسی حالات سے متاثر نہیں ہوتے, مظلومین کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے, دین کی حدود کو پائمال ہوتے ہوئے دیکھ کر متاثر نہیں, چونکہ درد دین نہیں ہے ان کے اندر. اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ درد ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بے نشینید, بو خورید اور بے خوابید, بیٹھے رہو چپ کر کے, چپ ساتھ کے, اور کھاؤ پیو اور سو جاؤ, پھر اس کے بعد ساری عمر اسی طرح سے بسر کر دو. درد نہیں ہوتا ان کے اندر, نہ قوم کا درد, نہ ملت کا درد, نہ وطن کا درد, نہ دین کا درد, اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی درد نہیں ہے ان کے اندر. تمام مسائل کا محور اپنی ذات کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو حق مطلق سمجھتے ہیں, اور اس تفکر کو عین دین قرار دیتے ہیں. یہ مجموعاً وہ صفات تھیں جو اہل قعود کے بارے میں, یعنی بیانات میں ملاحظہ کیے ہم نے. خوب اگرچہ یہ موضوع یہاں بند نہیں ہوتا, یعنی یوں نہیں کہ موضوع سکوت و قعود اور یہ مسائل جتنے تھے لازم ہم نے سب بیان کر دیے, نہ اور بھی بہت سارے فصلے یا مطالب مربوط ہیں ان سے, لیکن اتنا بیان ان کے بارے میں کافی ہے. اب وارد ہوتے ہیں باسے دیگر میں کہ باقی تین, چونکہ مجموعاً چھ طبقات ذکر کیے تھے امیر المومنین کی حکومت میں موجود تھے, جن میں سے پہلا طبقہ ناصران کا ہے, انصار امیر المومنین. باقی پانچ طبقے ناسور ہیں, یعنی جن کی وجہ سے درد تھا امیر المومنین کو, تکلیف تھی, رنج دیتے تھے امیر المومنین کو, سخت تکلیف پہنچاتے تھے. ان ناسوروں میں سے ایک سست عناصر تھے جو امیر المومنین کی سپاہ و فوج میں شامل تھے, نہج البلاغہ میں جن کے بارے میں فراوان خطبات ہیں, اور شدید ترین مذمت امیر المومنین کی امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی کی ہے. یہ ناسور طبقہ تھا ایک. دوسرا طبقہ جو ناسوروں میں سے تھا اور مجموعاً تیسرا طبقہ, یہی اہل قعود ہیں. اب وہ تین طبقات دیگر جن کا نام خود امیر المومنین علیہ السلام نے رکھا ہے کہ ایک قاسطین ہیں, مارقین ہیں اور ناقصین ہیں, ان طبقات کے بارے میں ابھی گفتگو کریں گے. اور پہلا طبقہ طبقہ ناقصین ہیں, کل جو انشاءاللہ بات کریں گے ناقصین کے بارے میں.